بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم ہیں رضی اللہ عنہا، جن کا آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ صبر کی ایک عجیب مثال ہے. صبر کی ایک عجیب مثال ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، ایک مثالی صبر جسے کہا جا سکتا ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم، تو یہ انس رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو گویا کہ ابو طلحہ انصاری، جن کا آگے ذکر ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ ام سلیم کے شوہر ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اعتبار سے والد ہیں، حقیقی والد نہیں ہیں. یہ ہے، اب آگے ہم ترجمہ ہی سے بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا، یشتکی، جو بیمار تھا. فخرج ابو طلحہ، تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کی بیماری کے زمانے میں کہیں تشریف لے گئے، سفر پہ تشریف لے گئے تھے. فقبض الصبی، اس دوران بچے کا انتقال ہو گیا. اس وقت تو خبریں پھیلانے کا کوئی سلسلہ تھا نہیں، اطلاع دینے کا سلسلہ عام نہیں تھا. ظاہر ہے فون سسٹم کی تو بات علیحدہ رہی، لیکن ویسے بھی بہت دستور نہیں تھا، ورنہ چاہتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی قاصد کے ذریعے سے جلدی سے پیغام بھیج دیں، لیکن اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. بچے کا انتقال ہو گیا، وہ سفر میں تھے، وہاں کیوں پریشان بھی کریں. بلکہ انہوں نے تو بہت اس سے آگے بڑھ کر عجیب قدم اٹھایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. ہوا یہ کہ فلما رجع ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، تو ظاہر ہے بچے کی خبر پوچھیں گے. میں گیا تھا، بچہ بیمار تھا، بچے کا کیا حال ہے؟ ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ قالت ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ بچے کی ماں ہیں، ماں ہیں، اور وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں، نہیں، ہوا اسکن ما کانا، جو وہ تو یعنی سب سے زیادہ سکون کی حالت میں اب ہے، یعنی اتنا جتنا سکون میں کبھی ہو سکتا تھا وہ بہترین سکون کی حالت میں ہے. ظاہر ہے دنیا میں جب تک انسان ہوتا ہے، بیماری، تکلیفیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، انتقال ہو گیا بچہ ہے تو ظاہر ہے سکون ہی میں، نہ بیماری نہ تکلیفیں. بہرحال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو تسلی ہو گئی. اب یہ ماں ہے، باپ صبر کرے، وہ بھی عجیب لگتا ہے ایسے موقع پر، لیکن ہے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دل مختلف بنایا ہے، تو بعضوں میں اظہار زیادہ ہوتا ہے، بعضوں میں کم ہوتا ہے. بعض بہت زیادہ اپنی غم اور پریشانیوں کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں ہونے دیتے، کبھی ظاہر ہو بھی جاتا ہے. اور عام طور پر، جیسے پہلے بھی بات آئی تھی، مختلف باتیں کرتے ہوئے یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو ایک مزاج بنایا ہے کہ وہ اثر جلدی قبول کرتی ہیں، تو ماں ہے. ایک تو ماں کا، ظاہر ہے ہر ایک جانتا ہے، ماں کا بچے، بچے کے ساتھ ماں کا جو تعلق ہے، وہ محبت ہے، وہ ایک عجیبی چیز ہے. اور بچے کا انتقال ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر پاس ہو, شوہر کو بتائے اور شوہر اس کو تسلی دے, اس کے بجائے یہ اپنے شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سکون کی حالت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شوہر سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, پہلے ذرا آرام تو کر لینے دو, ورنہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے, آرام نہیں کریں گے. یہ ہے ایک عجیب مثال صبر کی, عجیب واقعہ ہے جو ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے. اور اسی کی شرح میں علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ایک عورتوں کے لیے اس میں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا, تو ایک عورتوں کے لیے ایک اہم سبق ہے, سب کے لیے ہے, خاص طور پہ عورتوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے, پتہ نہیں کن کن حالات سے گزر کے آیا ہوگا, عورت بھی گھر میں مشکلات سے گزری ہوگی, ظاہر ہے دونوں طرف اپنی اپنی باتیں ہیں. مرد گھر آتے ہی عورت کو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنا نہ شروع کر دے, عورت گھر مرد کے گھر آتے ہی شکایتوں کا سلسلہ نہ شروع کر دے یا پریشانیاں بیان کرنا نہ شروع کر دے. ذرا سکون ہو جائے, پہلے دیکھے سب حالات, پہلے کھانا وغیرہ, ذرا اطمینان تو ہو جائے. کیا پتہ کن کن حالات سے گزر کے آیا, اچانک اس کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا. یہ تو عورت کے لیے ہے, لیکن مرد کے لیے بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تھک کر آیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عورت تو گھر میں آرام کرتی رہی, اس کو تو کوئی کام ہی نہیں تھا, بس گھر میں ہے, کیا پتہ بچوں نے کتنا پریشان کیا ہو, کیا پتہ کیا حالات پیش آئے ہوں, کیا کیا ہو چکا ہو. گھر آتے ہی برسنا شروع کر دیا, اچھا یہ نہیں ہے, کھانا تیار نہیں ہے, یہاں گند پڑا ہوا ہے. عام طور پہ یہ باتیں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو شریعت نہیں جانتے, عام طور پہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ شکایتیں ان مردوں کو ہوتی ہیں جو شریعت نہیں جانتے, ورنہ جو شریعت کو جانتے ہیں, یعنی یا تو شریعت نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں لیکن خاندانی رسم و رواج کو شریعت سے زیادہ جو جانتے ہوں, تو ان میں عام طور سے اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. کیا شریعت میں کسی جگہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی اگر عورت نہ کرے تو اس کو ڈانٹنے کی اجازت ہے؟ کہیں کسی جگہ کسی نے مسئلہ لکھا ہو؟ بہرحال یہاں پر مقصد حقوق کو بیان کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ عورت کا ایک مثالی صبر کہ ماں ہوتے ہوئے باپ کو تسلی دے رہی ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو وہ بچہ سکون کی حالت میں ہے. فقربت الیہ العشاء, کھانا پیش کیا, فتعشا, انہوں نے کھانا کھا لیا. شام کا کھانے کو عشاء کہا جاتا ہے, شام کا کھانا کھا لیا. پھر کیا ہوا, رات سونے کا وقت ہو گیا تھا, تھکے ہوئے آئے تھے. ثم اصاب منہا, پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت بھی کی. فلما فرغا, جب وہ فارغ ہو گئے, قالت, تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا اچھا ٹھیک ہے اب ذرا سکون ہو گیا, تو اب بتایا کہ وار الصبیہ. اس کے دو ترجمے ہم نے پڑھے تھے اپنے اساتذہ سے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے جو بظاہر راجح ہے, وہ یہ ہے کہ وار الصبیہ, ایک ترجمہ, دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ بچے کا ابھی انتقال ہوا ہے اور بچہ ابھی موجود ہے, انتقال ہو چکا ہے, اس کی لاش موجود ہے, تو وار الصبیہ, بچے کو دفن کر دو. اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں نے بچے کو دفن کر دیا ہے, فعل ماضی ہے, امر نہیں بلکہ ماضی کا صیغہ ہے, کہ بچے کو دفن کر چکے ہیں وہ لوگ, یعنی بچہ دفن ہو چکا ہے, یعنی انتقال بھی ہو گیا, دفن بھی ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سکون کی حالت میں, ظاہراً ایسا لگا جیسے جھوٹ بولی ہیں. نہیں نہیں, جھوٹ نہیں تھا. ناراض ہوئے. فلما اصبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ, جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ناراضگی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ ایسا ہوا. اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا اور کچھ رشتہ داری تھی جس کی وجہ سے پردہ بھی نہیں تھا. بخاری شریف مسلم شریف کی روایات جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر آنا جانا تھا اور پردہ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ کوئی رضاعت وغیرہ کی رشتہ داری بھی تھی. یہ دو بہنیں تھیں, دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یعنی گھر والا تعلق تھا. فلما اصبح ابو طلحہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تو کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ اچھا یہ کیا وہ کیا، گویا اس پر کسی طرح کی نہیں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ آگے والی بات پوچھی، فرمایا اعرستم اللیلۃ، اچھا رات صحبت کی؟ قال نعم، یہ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ کیا سوال کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال فرمایا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، قال اللہم بارک لہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہ برکت دے، یہاں برکت کی دعا فرمائی۔ فولدت غلاما، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اب لڑکا پیدا ہوا، جب لڑکا پیدا ہو گیا، وہ جب بھی وقت آیا اس کا وہ لڑکا پیدا ہو گیا، فقال علی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اسے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، وبعث معه بتمرات، اور انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند چھوارے بھیج دیے، فلما فقال، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے انس رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا امعه شيء، کچھ لائے ہو ساتھ، کھجوریں وغیرہ کچھ لائے ہو ساتھ؟ قال نعم، انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں لایا ہوں، تمراتن چند کھجوریں لایا ہوں، چھوارے لایا ہوں، فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمضغها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کر نرم کیا، چبا کر، ثم اخذها من فیہ، اپنے منہ سے کچھ حصہ اس کا نکالا، فجعلها فی فی الصبی، بچے کے منہ میں ڈال دیا، ثم حنکہ، اس کی تحنیک کی، وسماہ عبداللہ، اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ بچہ پیدا ہوا، یہ کون تھا؟ وہی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم بارک لہما، اسی دعا کے نتیجے میں یہ لڑکا پیدا ہوا، اور یہ لڑکا جب پیدا ہوا تو پہلا پیدا ہوتے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مصروف ہوں گے اہلیہ کے پاس کہ ابھی ولادت ہی ہوئی ہے، وہاں مصروف ہوں گے، جو بھی مصروفیت ہوگی، تو انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا بچے کو لے کر جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، حنکہ، تحنیک کی، یہ تحنیک کی سنت صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کو ہمارے اردو والے لوگ ہندوستان پاکستان میں بھی، یہ پرانی شاید اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہوگا، اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں، بس پتہ نہیں کسی وجہ سے، اچھا کسی بڑے کے منہ سے چبایا ہوا کچھ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، بچے کے منہ میں گھٹی دینا کہتے ہیں۔ اصل اس کا جو مقصد ہے وہ کسی اللہ والے نیک شخص کے منہ سے چبائی ہوئی چیز بچے کے منہ میں ڈالنا، کہ اس کی صلاح اور تقویٰ کے اثرات اس میں آئیں گے۔ بہت سی چیزیں جو نظر نہیں آتیں یہ ان چیزوں سے متعلق ہے، اثرات آتے ہیں۔ عجیب واقعہ پڑا، ایک عجیب واقعہ پڑا اور تعجب ہوا۔ ہم تو بہت زیادہ ان چیزوں کو ہم تو سنت ہونے کے لحاظ سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن چلو اس کا اثر ہو نا۔ ہندوستان میں یہ دستور ہمارے لوگوں میں رہا کہ اچھا گھٹی دینا، جس کو کہتے ہیں، جس کو اصل تحنیک کہتے ہیں ہمارے لوگ، اور اصل اس کے لیے لفظ تحنیک ہی ہے، عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے تحنیک۔ تو اس کا مقصد ہمارے لحاظ سے تو ہے کہ ایک تو سنت ہے، اور دوسرا ہے کہ اس نیک شخص کے لعاب کا، اس کی برکات، اس کے اثرات اس بچے میں آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص تحنیک والا موجود نہیں ہے تو انسان خود بھی تو اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھ لے، درود شریف، سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، تو منہ کے اندر جو ہماری وجہ سے ہمارے ہر طرح کے کلام ہوتا ہے نا، ہر طرح کے لغو اور فضول کلام انسان کرتا رہتا ہے، تو بہرحال ان اثرات کو ختم کر کے انسان استغفار پڑھ لے، کچھ درود شریف اور سورۃ فاتحہ، کچھ صورتیں پڑھ لیں، اور پھر انسان اگر اور کوئی کسی کی کھجور موجود نہیں ہے تو خود ہی چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ قرآن کی آیات کے اثرات تو ہوں گے، وہ برکتیں ہوں گی جو بچے کے منہ میں اور اس کے جسم میں جائیں گی۔ اصل یہ ہے کہ کسی نیک شخص سے کرایا جائے۔ واقعہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ان کو تو یہ تھا کہ اچھا کسی بڑے کے منہ سے چبایا ہوا دینا ہوتا ہے، تو کوئی غیر مسلم ہندو عورت تھی، اس سے کھجور یا کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بس یہ تھا گٹی دینا، ایک طریقہ رواج ہے، مقصد وغیرہ اس کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ عجیب ہے، بچہ بڑا ہوا تو گوشت نہیں کھاتا تھا، گوشت سے اس کو نفرت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات دکھاتے ہیں کہ دیکھو اثر ہے، کسی کے عقیدے کا بچے میں اثر پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھے گا، لیکن بس گوشت سے اس کو نفرت ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اور آگے چل رہا ہے، اس میں جو کچھ ہمارے لیے سبق ہے وہ تو ہے ہی. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ بچے کی تحنیک کرنا یہ سنت ہے اور اس کا اپنا ایک فائدہ اور اثر ہوتا ہے، اور دوسری بات جو خواب قابل غور ہے، بعض لوگ بہت اہتمام سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ نام ساتویں دن ہی رکھا جائے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نام رکھ دیا ہے، سماہو، نام رکھا اس کا عبداللہ. تو پہلے دن نام رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جن روایتوں میں آتا ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کاٹے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے ساتویں دن نام رکھنا، لیکن پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ساتواں دن آخری وقت ہے نام رکھنے کا، اس وقت تو رکھ ہی لیں، پہلے دن بھی رکھ لیں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے. دونوں رائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بسا اوقات بس ایک چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، اور اگر ہمارے ذہن کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. پہلے دن نام رکھ لیا، دوسرے دن نام رکھ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں وہ اچھے اس نے افضلیت کے خلاف کیا، ہم افضلیت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم ساتویں دن بچے کا نام رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس پر عمل فرمایا، یہ سوال ہوگا. بہرحال دونوں رائے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، ساتویں دن بہتر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے دن، دوسرے دن، کسی بھی دن نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ساتویں دن کے جو حدیث میں ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دن ساتواں دن ہے، بس اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے نام رکھنے میں. واللہ عالم. آگے ہم تو روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں. وہ فی روایت البخاری قال ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں، فقال رجل من الانصاری فرأيت تسعة اولاد كلهم قد قرأوا القرآن، یعنی من اولاد عبد اللہ المولود. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے مجھے بتایا کہ یہ جو عبداللہ پیدا ہوئے تھے، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا، ان کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، بارک اللہ لہما، اتنی سی دعا تھی، ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی تھی. کیا برکت تھی؟ کہ یہ عبداللہ جو بچے پیدا ہوئے تھے، یہ صحابی رضی اللہ عنہ، یہ جب بچے پیدا ہوئے، یہ جب پیدا ہوا تو ان کی پھر جب اولاد ہوئی تھی تو ان کے نو اولاد تھی، اور سب کے سب قرأ القرآن. اس زمانے میں جب کہتے تھے قرأ القرآن تو یعنی کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا، سب کے سب عالم تھے، قرآن پڑھا یعنی قرآن کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھ کر قرآن پڑھا، وہ قرآن کے عالم. یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پہ کتنا خوش ہوئے کہ ایک عورت نے صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی اور شوہر کو تسلی دی. حالانکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو، اپنے مرد بیوی کو تسلی دیتا ہے اس طرح کے مواقع پر، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، دعا دی، اور پھر یہ جو بچہ پیدا ہوا ان کی اولاد میں اتنے علماء پیدا ہوئے کہ ان کے بیٹے ہی نو تھے اور نو سب کے سب عالم تھے. پھر ان کی اولاد کا سلسلہ آگے جو چلا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی برکتیں ہوئی ہیں. وہ فی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں تھوڑی تفصیل ہے اس واقعے کی، وہ یہ ہے اسی واقعے کی، مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، کہ ابو طلحہ کے بیٹے جو ام سلیم سے پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا. فقالت لأہلها، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، جب ابو طلحہ آئیں تو ان کو اپنے ان کے بیٹے کے بارے میں نہ بتانا، حتی اکون انا احدثو، یہاں تک کہ پہلے میں ہی بتاؤں گی، میں جو بتاؤں گی جس طرح بتانا ہے تم لوگ کوئی نہ بتانا. فجاء فقربت الیہ عشان، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو ام سلیم نے ان کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا. فاکل و شریبا، کھا لیا پی لیا. ورنہ ظاہر ہے انسان کو جب بری خبر آتی ہے تو نہ کھانے کا دل چاہتا ہے نہ پینے کا، صدمہ ہوتا ہے شروع میں. ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، اب اس حالت میں ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا، کیا کرتی ہیں کہ تیار ہوئیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس بہتر طریقے پر جس طرح وہ کبھی تیار ہوتی تھی. فوقع بها، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے صحبت فرمائی. فلما ان رات انه قد شبع واصاب منها، جب ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ اچھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھا کر سیر ہو گئے اور ضرورت سے فارغ ہو گئے، تو پھر قالت، کہنے لگی، یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوہ. ایک سوال کیا, کس انداز سے سمجھایا ہے, وہ ہمیں بھی سمجھا رہی ہیں, ابھی ہمیں بھی سمجھا رہی ہیں. وہ عجیب, اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قائم کی. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دیکھیے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں کہ بتلائیے لو ان قومن, کچھ لوگ عاریت کے طور پر, عاریت کہا جاتا ہے استعمال کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا جو امانت ہوتی ہے اس کے پاس استعمال کر کے واپس کر دینا, کچھ لوگ عاریت امانت کے طور پر, عاریت کے طور پر دوسرے کسی گھر والوں کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دیں, دے دی ان کے پاس ہے, کوئی برتن دے دیا, کوئی چیز دے دی استعمال کے لیے, وہ استعمال کر رہے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد فطلب و عاریتہم, وہ اپنی دی ہوئی امانت واپس مانگتے ہیں کہ اچھا وہ ہماری چیز اب استعمال کر رہے تھے اب ہمیں واپس چاہیے, تو جن کو دی ہے کیا وہ منع کر سکتے ہیں؟ مالک وہ ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ استعمال کر لو اور اب ان کو دوبارہ چاہیے, وہ دوبارہ لے رہے ہیں کہ اچھا ہماری چیز ہمیں واپس چاہیے, تو کیا جن کو دی ہے وہ منع کر سکتے ہیں؟ الہم یمنعوہم, منع کرنے کا حق ہے؟ قال اللہ, کیسے منع کریں گے, ان کی چیز ہے, ان کا تو احسان تھا کہ ہمیں استعمال کے لیے دیا. فقالت, تو اس مثال کو, یہ مسئلہ پوچھ کر ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اچھا فاحتسب ابنک, تو اپنے بیٹے پر بھی آپ اسی طرح ثواب کی امید رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی, بچہ ایک نعمت تھی جس سے ہم خوش تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا. یہ ہے موت کی حقیقت, یہ ہے انسان کی حقیقت. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے, باپ کی شکل میں ہے, ماں کی شکل میں ہے, بھائی کی شکل میں ہے, بہن کی شکل میں ہے, بیٹے یا بیٹی کی شکل میں ہے, کسی شکل میں ہے, کوئی بزرگ کی شکل میں ہے جس سے ہمارا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے, کسی بزرگ کی شکل میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ نعمت ہے, لے لیا, اللہ کی مرضی ہے, جب اللہ چاہے لے لے, اللہ کی مرضی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو رکھے اور دائم رکھے, لیکن ظاہر ہے دائم ہمیشہ تو کوئی چیز نہیں رہنے والی, جتنا زیادہ رہ جائے بس ہم چاہتے ہیں زیادہ زیادہ رہ جائے. لینے والے تو ہیں, اسی کہ اللہ تعالیٰ کی ہے, انا للہ, ہم بھی اللہ کے ہیں, وہ انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. خیر, ام سلیم نے اپنے شوہر سے جب یہ بات کہی تو ان کو پتہ چلا اچھا بیٹا تو انتقال کر چکا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. قال فغضب, وہ ناراض ہوئے. ثم قال ترکتنی حتی اذا تلطخت ثم اخبرتنی بابنی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے, فرمایا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ میں جب حدث کی حالت میں پہنچ گیا, اب مجھے غسل کا تقاضا ہو گیا, حدث کی حالت میں پہنچ گیا, گندا ہو گیا, اب مجھے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہے. خیر, صبح ہوئی, فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لکما فی لیلتکما, اللہ تعالیٰ تمہیں, بارک اللہ فی لیلتکما, اللہ تعالیٰ تمہیں رات میں برکت دے, اللہ تعالیٰ تمہارے رات میں برکت ڈالے. قال فحملت, حمل ٹھہر گیا. قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. اب ہوا یہ کہ جب 9 مہینے ہو گئے اس واقعے کو, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے, وہی معہ, ام سلیم بھی سفر میں ساتھ تھیں رضی اللہ عنہ, شوہر ابو طلحہ بھی ساتھ تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینۃ من سفر لا یطرقها طروقا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ پہنچتے تھے, اس میں واقعہ ہے لیکن واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنے آداب معلوم ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معلوم ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے سفر سے, تو لا یطرقها طروقا, رات میں اچانک داخل نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا اور صحابہ کو بھی یہی تعلیم تھی کہ رات کے وقت, چونکہ پہلے اطلاعات نہیں ہوا کرتی تھی, رات ہو گئی, تھکے ہوئے 1 مہینے 2 مہینے کے سفر میں جا کر واپس آتے, اور یا 3 مہینے ہو گئے واپس آئے سفر سے 2-3 مہینے کے بعد اور تھکے ہوئے رات کو عشاء کے بعد گھر پہنچ گئے, اب بیوی بچے سو رہے ہیں, یہ امید رکھ رہا تھا کہ اچھا میرے لیے کچھ ہو, کھانا ہو, یہ ہو وہ ہو, لیکن گھر میں بھی گند پڑا ہوا ہے, کھانا بھی کچھ نہیں ہے, جو بھی ہوگا, جو بھی توقعات انسان کو اتنے ایک سفر کے بعد ہو سکتی ہیں وہ ہوں اور وہ نہ ملیں, خامخواہ معاملہ خراب ہو, پتہ نہیں کیا کیا برے خیالات ہوں, گھر ٹوٹے, فرمایا اچانک گھر نہ جاؤ, پہلے سے اطلاع کر کے جاؤ. تو کیا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر جاتے تھے, رات ہو گئی باہر ٹھہر گئے. ظاہر ہے باہر ٹھہرے ہیں تو خبر پہنچ جاتی تھی کہ اچھا قافلہ آ چکا ہے, قافلہ آ چکا ہے, مدینہ کے باہر ٹھہرا ہے, سب کو پتہ ہے کہ کل صبح یہ حضرات اندر آنے والے ہیں, تو صبح تک پوری تیاریاں ہو جاتی تھیں, گھروں میں تیاریاں ہو جاتی تھیں, جو بھی جس کی تیاری ہو اس کے لحاظ سے. اور ایک انسان کی طبیعت ہے, ایک عرصے کے بعد جب وہ آتا ہے تو کچھ توقع رکھتا ہے وہ. اور صحابیات میں دستور ہوتا تھا گھر صاف ستھرا کر لیا, کہیں یہ کچھ سجا لیا, کچھ نہ کچھ, یعنی ان کے لحاظ سے سجانا کیا ہوتا تھا, وہ پردہ لٹکا دیا, کچھ کر لیا, اس طرح کے واقعات احادیث میں ملتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے سفر سے, تو رات کے وقت اچانک داخل نہیں ہوتے تھے. مدینہ کے قریب پہنچے, فضربہ المخاض, اب مدینہ منورہ سے کے باہر قیام ہے, وہیں پر اب مدینہ سے بالکل قریب سامنے مدینہ ہے, اور یہاں پر ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی, درد ذہن شروع ہو گیا. فضربہ المخاض, اب کیا ہوا, فاحتبس علیہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تو ام سلیم کے پاس ٹھہر گئے, خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں, سفر میں ساتھ تھے, واپسی میں مدینہ منورہ تک ساتھ ہوتے, خواہش تھی, لیکن اہلیہ کو درد ذہن ہے, وہ تو سفر کے قابل, وہ آگے چلنے کے قابل نہیں ہے, تو وہیں بیچارے جنگل میں ٹھہر گئے. وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پورا قافلہ تھا, آپ ٹھہرتے تو پورے قافلے کو ٹھہرنا پڑتا, آپ سراسم آگے تشریف لے گئے. قال, یقول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, عجیب بات ہے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کی, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کیا دعا کی, کہ انک لتعلم یا ربی, انک لتعلم یا ربی انہ یعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبست بما ترى. بس یہ دعا کی, عجیب لوگ تھے یہ. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے, یا رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں میں آپ کے ساتھ نکلوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں اس عذر کی وجہ سے اب رک چکا ہوں, بس یا اللہ یہ عذر ہے, اس عذر کی وجہ سے میں رک چکا ہوں, میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوتا, اسی لیے میں نکلا بھی ساتھ تھا, داخل بھی ساتھ ہونا تھا, تمام اسفار میں ایسے ہی ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس وقت بھی میرے لیے کوئی انتظام کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں بھی مدینہ میں داخل ہو جاؤں. تقول ام سلیم, ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یا ابا طلحہ, تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمانے لگیں, یا ابا طلحہ ما اجد الذی کنت اجد, میری تکلیف ختم ہو گئی, ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی, کہتی ہیں میری تکلیف ختم ہو گئی, دعا تھی اور فوراً قبولیت تھی. انطلق, چلیے, ام سلیم نے فرمایا چلیے, فانطلقنا, تو ہم چلے. جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے, وضربها المخاض حين قدم, مدینہ پہنچتے ہی ان کو پھر درد سے شروع ہو گیا, ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی, فولدت غلاما, لڑکا پیدا ہوا. یہ ہے واقعہ جس کا ہم نے پیچھے پڑھا, لڑکا پیدا ہوا. فقالت لی امی, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے یہ فرمایا, یا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم, انس اس بچے کو کوئی دودھ نہیں پلائے گا, چونکہ عام طور سے دستور ہوتا تھا کہ دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے حوالے کیا جاتا تھا, پر میں کوئی دودھ نہیں پلائے گا, پہلی غذا جو بچے کے پیٹ میں جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب والی کھجوریں ہوں گی, منہ میں چبائی ہوئی کھجوریں ہوں گی, تحنیک, وہ اصل اس کا وقت وہی ہوتا ہے, بالکل پہلی چیز کہ کوئی اسے دودھ نہیں پلائے گا یہاں تک کہ صبح اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ. فلما اصبح احتملته, جب صبح ہوئی تو میں اس بچے کو اٹھا کر لے گیا, فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور وہ ذکر تمام الحدیث, وہ پوری بات بیان کی کہ پھر وہی تحنیک وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اس کی نام رکھا تھا عبداللہ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعه، سرعه فعلت کے وزن پر سرعه بہت زیادہ جو کسی دوسرے کو گرا دے پچھاڑ دے، کشتی ہوتی ہے فوراً نیچے گرا دیا پہلوان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں شدید طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ دوسروں کو پچھاڑ دینے والا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کو گرا دے وہ قوی ہے. دوسرے کو گرانا تو ظاہری طاقت اور جسمانی ورزش اور تجربے سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا حیثیت، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل کی قیمت ہے. تو آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور تو وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ ہے اصل صبر. اس لیے کہ انسان کے لیے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے انسان کو کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو عند اللہ رضا مندی کا ذریعہ ہے. جیسے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے حبک شیء یعمی و یسم، انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو انسان محبت میں اندھا بہرا ہو جاتا ہے، جیسے وہ بات ہے. اسی طرح برعکس بھی کہ بغضک شیء یعمی و یسم، حقیقت ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن حقیقت ہے کہ انسان کو جب کسی چیز سے بغض ہوتا ہے تو اندھا بہرا ہو جاتا ہے، یعنی بغض ہے تو اس کی اچھائیاں بھی نہیں سن سکتا انسان، اچھائی اچھائی نہیں لگے گی، ہر اچھی چیز بھی بری لگتی ہے، اور اچھائیاں اگر سننے کا موقع آیا تو سن نہیں سکتا، دیکھنے کا موقع آیا تو دیکھ نہیں سکتا، یہ اندھا بہرا ہو گیا. کبھی محبت میں انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے کہ برائیاں برائی نہیں لگتی، برائیاں بری نہیں لگتی، اور کبھی بغض میں انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی اچھائی اچھائی نظر نہیں آتی. بہرحال غصہ ایک عجیب مرض ہے انسان میں، جو انسان کو صحیح بات سوچنے سے، صحیح فیصلے کرنے سے، صحیح رائے قائم کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس میں انسان کے لیے رکاوٹ ڈال دیتا ہے. وعن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. آج سليمان بن سرد رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سامنے دو شخص تھے جو ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے تھے. استبانی ہاتھ سے لڑائی نہیں، زبانی لڑائی، یہ اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے. اور ایک شخص کا حال یہ تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، رگیں پھول گئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ جو سامنے دو شخص لڑ رہے ہیں نا، انی لاعلم کلمتن، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسی بات جانتا ہوں، ایسے جملہ جانتا ہوں. کوئی نحو کی کتاب پڑھنے والے اگر ہوں گے تو وہ سوچیں گے کلمہ تو ایک کلمہ، اور کلام اگر کوئی ایسے ہوں سننے والوں میں تو یہاں کلمہ سے نحو والا کلمہ مراد نہیں ہے، بات جملہ. انی لاعلم کلمتن، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالھا، ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں تو علم نحو کے بعض الفاظ ہیں جن کی اصطلاحات ہیں، ان کے علم نحو میں وہ الفاظ اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے. انی لاعلم کلمتن، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، لو قالھا، کہ یہ شخص اگر وہ بات، وہ جملہ پڑھ لے، یہ بات کہہ دے، لذہب عنہما یجد، اس کی یہ حالت ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے گا. وہ کون سی بات ہے؟ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذہب عنہما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. گویا صبر، غصہ آیا انسان صبر کیسے کرے، ایک طریقہ ہے غصے کو دور کرنے کا، ایک طریقہ تعوذ پڑھ لینا، اس لیے کہ شیطانی اثر ہوتا ہے، اور شیطانی اثر دور ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکون سے. ایک تجربہ کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، اور خود کرنے کی بات ہے. اب آئندہ کے لیے ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کسی بات پہ کبھی بھی غصہ آئے پہلی بات کیا کرنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو تو بھگا دیں، پھر دیکھیں سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے نتیجے میں، غصے کا اظہار کرنا ہے، تنبیہ کرنی ہے، نہیں کرنی، پہلے تو تعوذ پڑھ لیں کہیں شیطان ہمارے شیطانی عمل ہم نہ کرنے لگ جائیں، جیسے کہ انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، پہلے تو تعوذ پڑھ لیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ جو صحابہ قریب تھے انہوں نے جا کر بتایا اس شخص کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحابہ نے جا کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں۔ بہرحال غصے کا ایک علاج یہ بتایا گیا کہ انسان کو غصہ آئے تو ایک تو عمل یہ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ تو انسان کے غصے کی بھی الگ الگ ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کبھی انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور انسان کو پتہ ہے کہ اگر یہ میرا غصہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں کوئی غلط حرکت کر دوں گا، کچھ کہہ دوں گا، ماروں گا۔ ایک طریقہ تو، ایک تدبیر تو یہ ہے کہ انسان تعوذ پڑھ لے، فوراً یہ کام تو کر ہی لے۔ دوسرا کام انسان کو جو کرنا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ انسان کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔ غصہ انسان کو ابھارتا ہے اوپر کی طرف، انسان اس کے خلاف کرے اور نیچے کی طرف آ جائے۔ علاج حدیث میں آیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے، انسان یہ کر لے کہ اگر پھر بھی اگر غصہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشکل ہے، علاج انسان ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے، اور ایک طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان وضو کر لے، شیطانی اثر وضو سے دور ہوتا ہے، وضو کر لے۔ ایک عملی چیز ہمارے سامنے، ایک عملی چیز ہونی چاہیے، اسے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے گھر میں کچھ حالات پیش آ جاتے ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی سے کوئی بات ہو گئی، غصہ آیا تو سب سے پہلا کام ہمارے ہوتا ہے کہ ہمیں فوراً جواب دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فوراً کچھ نہیں کہنا ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ پہلا عمل تو یہ کرنا ہے کہ فوراً کچھ نہیں کہنا ہے، فوراً جو کہنا ہے وہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی دماغ صحیح نہیں ہوا، جا کر وضو کر لے۔ چند مرتبہ انسان کرے گا، سوچے گا اچھے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، چلو اپنے آپ کو، اپنے دماغ میں خود ہی ٹھیک کر لوں، تو دماغ تھوڑا سا لیول پہ آ جائے گا، تو وضو کر لے۔ پھر بھی نہیں تو اچھا ٹھیک ہے، وضو کر کے پھر لیٹ جائے، اب کیا کرے گا؟ لیٹے ہوئے شخص کے پاس کون آئے گا اور اس کو وہ کس کو بولے گا لیٹے لیٹے؟ بس ٹھیک ہے، ابھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب دیکھے کہ اچھا فلانے نے جو یہ بات کی تھی، اس کا اب مجھے کیا حل کرنا ہے۔ غصے کی، اب اگر وہ کرے گا تو غصے کی وجہ سے نہیں، سامنے والے کے فائدے کے لیے کرے گا۔ کبھی ہوتا نہیں کہ کسی کو انسان نے ڈانٹ دیا اور کہتے ہیں نہیں نہیں، اگر نہیں تنبیہ کی تو سامنے والا سیکھے گا کیسے؟ سیکھنا ہے اس کو، لیکن سکھانے کی نیت سے کرو، اپنے غصے کو اپنے غصے کی نیت سے نہ کرو، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ کرو۔ بہرحال ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں جو بیان کی گئی ہیں، کہ انسان اعوذ باللہ پڑھ لیں، یا وضو کر لے، یا اسی طرح بیٹھا ہو تو، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جو حدیث میں آیا، یہ عارضی تدبیریں ہیں، فوری طور پر کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن ایک دائمی علاج ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے سر میں درد ہے تو کہتے ہیں اچھا فوری علاج اس کا یہ کہ اچھا ٹائنڈول لے لو، لیکن ہر مرتبہ انسان ٹائنڈول لے رہا ہے، ایڈویل لے رہا ہے، اس طرح کی دوائیاں لے رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، کوئی دائمی علاج ہونا چاہیے۔ کیوں ہوتا ہے درد سر؟ اس کا اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پہ غور کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ یہاں پر بھی یہی بات کہ یہ تین علاج جو بتائے گئے ہیں، یہ تو فوری علاج ہیں، عارضی تدبیریں ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہوگا پھر غصہ آئے گا، لیکن انشاءاللہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے دائمی علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دائمی علاج اصل یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سوچے، اپنی حقیقت انسان سوچے کہ یہ جس پر مجھے غصہ آ رہا ہے، چاہے اس نے گالی دی ہو، بہت بری حرکت کی ہو، مجھے غصہ آ رہا ہے، تو میں نے اس پر کتنے احسانات کیے ہیں؟ کیا میں نے اس کو پیدا کیا؟ کیا میں نے اس کو زندگی پر کھلاتا رہا؟ کیا میں نے اس کے ساتھ کوئی خاص ایسے معاملات کیے ہیں؟ کیا کیا چیزیں کی ہیں؟ کیا میں نے اس پر اتنے احسانات کیے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں؟ بس اتنی بات مختصر سی. کیا میں نے اس پر اتنے احسانات کیے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں, قریب بھی نہیں. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ نافرمانی نہیں کی جتنی وہ میری نافرمانی کر رہا ہے, مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, محسن ہے, اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات ہیں, ان سب کے باوجود ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا. یہ اصل علاج ہے. انسان اس سوچ میں جتنا پختہ ہو جائے گا اس سے کیا علاج ہو جائے گا, اب غصے پر کبھی عمل نہیں کرے گا, تقاضے پر عمل نہیں کرے گا. اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھائی ہے, یہ کوئی صرف مشائخ کا بنایا ہوا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں سکھائی ہے, حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ابن مسعود نہیں, ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو کسی اس کی غلطی پر تنبیہ کر رہا تھا اور سزا دے رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی پیچھے سے, اعلم ابا مسعود, اے ابو مسعود خبردار, سنو کیا کر رہے ہو؟ پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ظاہر اب تو گھبرا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو مسعود, للہ اقدر علیک منک علیہ, یاد رکھو کہ جتنی تمہیں اپنے اس غلام پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. بس کہتے ہیں میرا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا, غلام کو میں نے آزاد کر دیا, معاملہ ختم کر دیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ میں عقل نہیں ہوتی, غصہ آیا نا تو انسان دماغی حالت کھو بیٹھتا ہے, عقل نہیں ہوتی غصے میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں خاص مقام رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے بزرگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کے بھی شیخ ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصے میں عقل نہیں ہوتی, سمجھدار نہیں ہوتا. کہتے ہیں بات غلط ہے, غصہ بھی بہت عقل مند ہے. کیسے؟ جہاں انسان دیکھتا ہے کہ میرا یہاں قابو چلے گا, میں اس کو کچھ کر سکتا ہوں, وہیں غصے کا اظہار کرتا ہے. جہاں کوئی بڑا آدمی ہو, ہاتھ میں ڈنڈا ہو, وہاں پر انسان کو غصہ آئے گا بھی تو دب کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں اس کو میں کچھ کروں گا تو ایک کے بدلے میں دس مجھے پڑ جائیں گی. عقل مند, اس کا مطلب ہے غصہ بھی سوچ سمجھ کر آتا ہے. انسان اپنے عقل استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچے, سامنے والے کی نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچے تو غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ سبحانہ وتعالی على رؤوس الخلائق یوم القیامۃ حتى يخیره من الحور العین ما شاء. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کظم غیظا, جو اپنے غصے کو پی لے, جو غصے پر قابو کر لے حالانکہ وہ اس پر اس کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر تھا, سامنے والے نے کچھ کیا اس کو کئی گنا زیادہ سزا دینے کی قدرت تھی, وہ کر سکتا تھا, وہ ہوا قادر علی ان ینفذہ, اس تقاضے پر عمل کرنے کی اس کو قدرت تھی, اس کے باوجود اس نے صبر کیا اور غصے کو پی لیا. دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی, یہ چیزیں صرف پڑھنے کی نہیں ہیں, اپنے آپ کو بھی میں یاد دلا رہا ہوں, سننے والوں کو بھی یاد دلا رہا ہوں کہ یہ مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ یہ صرف ہم الفاظ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف برکت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, عمل کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں. برکت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, نور ہے, سب کچھ ہے, لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. اصل مقصد عمل ہے اس کا, سب چیزیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی, اصل چیز عمل ہے. اور جب وقت آتا ہے نا انسان اس وقت بھول جاتا ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے جب کچھ کہہ دیا اس وقت تیار رہے پہلے سے, ابھی نہیں, پہلے اس وقت اچانک سے انسان تیار نہیں ہو سکے گا, ابھی سے انسان اپنے آپ کو تیار رکھے. کبھی مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر مجھے غصہ آیا تو نہیں نہیں مجھے اس وقت یہ فضیلت حاصل کرنی ہے. جو شخص غصے کو پی لے حالانکہ اسے پورا کرنے پر وہ قادر تھا، قیامت کے روز انعام کیا ملے گا اس کو؟ دنیا میں ملے گا جو بھی ملے گا، آخرت میں جو انعام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو بلائیں گے تمام مخلوق کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر انسان تک تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے روز اسے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے حور عین میں سے جو چاہے لے لے. جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کتنا اعزاز ہے اس شخص کا، اس شخص کا کیا اعزاز ہے. عام طور پہ عورتیں جب اس طرح کی روایت پڑھتی ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ اصل چیز اعزاز ہے. اس کو ہم دنیا کے کسی منصب سے تصور کریں، بہت بڑا ایک جلسہ ہو رہا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں ظاہر ہر ایک کہتا ہے اچھا اتنا بڑا لاکھوں کا مجمع ہے، اور اوپر سے ممبر سے بڑی بڑی شخصیات ہیں، کسی ایک کا نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ آگے تشریف لے آئیں. انعام چاہے کچھ بھی، چھوٹی سی کوئی چیز ہو، نام پکارنا اور سب کے سامنے انبیاء کے، وہاں تو انبیاء کا مجمع ہوگا، کیسا مجمع ہوگا. تو بہرحال دنیا کے کسی مجمع کو انسان تصور کرے کہ بڑا سا مجمع ہو، اور اس میں کسی، اس مجمع میں سے کوئی شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہاں سے کسی کو نام لے کر پکارا جا رہا ہے کہ فلانے نام کا جو شخص ہے وہ آگے آ جائے، اسے خصوصی انعام دیا جائے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے، نام پکارنے کتنا بڑا اعزاز ہے. اور وہ مجمع کون سا ہوگا؟ ہمارا مجمع نہیں، اس میں فرشتے بھی حاضر ہیں، اس میں انبیاء بھی حاضر ہیں، اس میں صحابہ بھی حاضر ہیں، یہ سب حضرات کی موجودگی میں اولیاء اللہ سب حاضر ہیں، اور فلانے کو نام لے کر پکارا جا رہا ہے. عمل کیا کیا اس نے؟ تہجد پڑھتا رہا ہمیشہ؟ نہیں نہیں. کیا ہمیشہ روزے رکھتا رہا؟ نہیں نہیں. اس کو کسی نے غصہ دلایا تھا، وہ انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ صرف اس بات کو نہیں دیکھنا کہ کیا چیز دی جا رہی ہے، کس طریقے سے دی جا رہی ہے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، میں سوچ رہا ہوں کہ پورا کر لیں باب، لیکن میرا خیال ہے کافی باقی ہے ابھی، تو بس یہیں تک روک دیتے ہیں. اگرچہ آگے ہمارے پاس صرف دو ہی صفحے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ دو صفحے پورے کر لیں گے، اس لیے کہ منگل کے روز بھی سب کا میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا تھا. وحید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی چونکہ تفصیلات تھیں، اور وہ ضروری بھی تھا کہ میں ایک ہی مجلس میں پورا کرتا، اگرچہ وہ پورا تو نہیں ہوا لیکن کسی درجے میں پورا ہو گیا، تو اس لیے آج میں بس یہیں تک روکتا ہوں انشاءاللہ. یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہو سکتا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعرات کو ہمارا یہ دوپہر والا جو درس ہے وہ نہیں ہوگا، باقی تو انشاءاللہ ترتیب رہے گی، امید ہے انشاءاللہ، لیکن وہی پھر بھی جیسے میسج وغیرہ سے اطلاع ملتی ہے اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ جمعرات والا ہمارا یہ درس نہیں ہوگا. آج شام کو تو انشاءاللہ درود شریف اور دعا ہے، اور وہی ہمارا 9 بجے ہم نے وقت سوچا تھا، اگرچہ اب تو اور جلدی بھی کیا جا سکتا ہے، اگر 9 بجے سب کے لیے سہولت ہے تو ٹھیک ہے، ابھی فی الحال 9 بجے کا وقت رکھتے ہیں آج کے لیے درود شریف اور دعا کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.